کیسے زندگی. آؤ علماء سے پوچھ لے, آئے جو مشکل پیش کوئی. آؤ علماء سے پوچھ لے.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. مدنی چینل کے ناظرین, الحمد للہ عز و جل سلسلہ دار الافتاء اہل سنت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں, آپ کو اس سلسلے میں خوش آمدید کہتے ہیں. ایک سوال ہم سے یہ کیا گیا ہے کہ نبی کی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو تاریخ ولادت ہے وہ صحیح کیا ہے, یعنی کس تاریخ کو نبی کی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے. تو جمہور علماء کا قول جس کو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے فتاوی رضویہ کی 26ویں جلد میں نطق الہلال نامی اپنے رسالے کے اندر نقل کیا ہے, وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت یہ 12 ربیع الاول کو ہوئی. اور امام اہل سنت نے اس حوالے سے اقوال علماء کے ذکر کیے ہیں, بعض نے 2 تاریخ کہی, بعض نے 8 تاریخ کہی, بعض نے 10 تاریخ کہی, یعنی مختلف اس بارے میں علماء کے اقوال ہیں. لیکن امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی کتابوں کے حوالے سے اس بات کو ثابت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا قول جو جمہور کا قول ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت یہ 12 ربیع الاول کے دن ہوئی, یعنی صبح صادق کے وقت آپ دنیا میں تشریف لے کر آئے, جلوہ گر ہوئے. اس لیے بعض لوگ جو اس حوالے سے تشویش بھی پھیلاتے ہیں کہ نہیں جی, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت جو ہے وہ امام اہل سنت نے 8 تاریخ لکھی ہے, حالانکہ ایسا بالکل نہیں ہے. امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتاوی رضویہ کے اندر واضح الفاظ میں یہ ارشاد فرمایا کہ اس بارے میں علماء کے مختلف اقوال موجود ہیں, لیکن صحیح یہ ہے کہ امام اہل سنت نے فرمایا جس پر جمہور علماء ہیں, اکثر اہل علم ہیں, وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 12 تاریخ کو تشریف لے کر آئے ہیں. لہذا اس حوالے سے تشویش پھیلانا, لوگوں کو پریشان کرنا اور گمراہ کرنا یہ غلط کام ہے. گمراہ کن لوگوں کا کام ہے کہ جو لوگوں کو گمراہی کی طرف لے کر آتے ہیں. ہرگز ہرگز ایسا نہیں ہے کہ امام اہل سنت نے یہ فرمایا ہو کہ جی صحیح تاریخ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 8 تاریخ ولادت کی ہے, کوئی اور تاریخ ہے, ایسا نہیں ہے.
صحیح. اچھا حضور, یہ ارشاد فرمائے کہ جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی تاریخ پر آپ نے یہ کلام فرمایا, اسی طرح بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو مسلمان استعمال کرتے ہیں اور ان کا اس حوالے سے ذہن یہ ہوتا ہے کہ انشاءاللہ عز و جل اس چیز کی برکت سے ہمیں برکت ملے گی, شفا ملے گی. اسی طرح اس میں ایک تعویذ بھی ہے. تو بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ تعویذ کا جو استعمال ہے یہ مطلب صحیح نہیں ہے اور پاک و ہند سے یہ مطلب ہماری طرف آیا ہے, یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں کسی حدیث کا وہ حوالہ بھی دیتے ہیں کہ سرکار نے اس کو شرک فرمایا. اسی طرح جو ہے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ قرآن مجید سے ہی شفا حاصل کی جا سکتی ہے, تعویذ کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے. تو کیا فرمائیں گے؟
قرآن مجید سے شفا حاصل کی جا سکتی ہے, اور یوں بھی کہتے ہیں کہ صرف پڑھ کر ہی شفا حاصل ہو سکتی ہے, دوسرے طریقوں سے حاصل نہیں ہو سکتی. سب سے پہلی بات تو تعویذ کے حوالے سے جو احادیث طیبہ ہیں انشاءاللہ وہ میں عرض کرتا ہوں, لیکن اس سے قبل میں یہ عرض کرتا چلوں کہ جیسا کہ بعض لوگوں نے یہ مشہور کیا کہ قرآن پاک سے صرف پڑھ کر جو ہے وہ شفا حاصل ہوتی ہے, حالانکہ قرآن پاک میں ایسی کوئی بات موجود نہیں. قرآن پاک میں وننزل من القرآن ما ہوا شفا, کہ ہم نے قرآن میں سے وہ نازل کیا کہ جو شفا ہے. قرآن کے اندر مطلق یہ فرمایا کہ قرآن کے اندر شفا موجود ہے, اس میں کوئی یہ موجود نہیں کہ قرآن پاک پڑھ کر ہی کسی کے پر دم کیا جائے تو اسے شفا حاصل ہوگی. کوئی دوسرا طریقہ قرآن پاک سے شفا حاصل کرنے کا نہیں ہے. دیکھیں قرآن پاک کا جو مقصد اصلی ہے, قرآن پاک جو نازل کیا گیا ہے اس کا بنیادی مقصد ہے کہ اس میں غور و فکر کیا جائے, غور و فکر کرنے کے بعد اس سے ہدایت کو حاصل کیا جائے. ٹھیک ہے, یہی قرآن پاک کو نازل کرنے کا مقصد ہے. اسی کو ہدل للناس فرمایا کہ تمام لوگوں کے لیے اس کے اندر ہدایت ہے. لیکن ہرگز ہرگز اس کا یہ مطلب نہیں کہ قرآن پاک میں غور و فکر کرنے کا مطلب یہ ہو کہ قرآن پاک کو پڑھنا ہی چھوڑ دیا جائے. یعنی اگر کوئی غور و فکر نہیں کرتا تو وہ قرآن پاک کو پڑھے گا ہی نہیں, ایسا نہیں. بلکہ قرآن پاک کو پڑھنے کا الگ سے حکم ہے کہ قرآن پاک کو پڑھا جائے. امام احمد بن حنبل کے حوالے سے اتحاف السادت المتقین کے اندر علامہ حافظ محدث زبیدی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو خواب کے اندر دیکھا تو پوچھا کہ سب سے بہتر عمل کون سا ہے, تو ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ قرآن پاک پڑھنا. تو فرمایا سمجھ کر یا بغیر سمجھے کا, بغیر سمجھے بھی کوئی پڑھتا ہے تو یہ افضل عمل ہے. تو قرآن پاک کو پڑھنا یہ بھی افضل عمل ہے, اچھا کام ہے. ایک ایک حرف کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا عطا فرماتا ہے. اسی طرح قرآن پاک کو پڑھنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ قرآن پاک میں غور و فکر کریں, قرآن پاک کو پڑھیں, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآن پاک کو دوسرے کسی ذریعے کے لیے استعمال ہی نہیں کیا جا سکتا. صحابہ کرام علیہم رضوان نے قرآن پاک کو چوما, تو یہ چومنا کیا ہے, یعنی قرآن پاک کی تعظیم کرنا تھا, تکریم کرنا تھا کہ جس کے ذریعے سے ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے حاصل کیا جائے. اسی طرح فقہاء کرام نے اس بات کو لکھا کہ قرآن پاک کو دیکھ کر پڑھنا یہ حفظ پڑھنے سے بہتر ہے, افضل یہ ہے کہ بندہ دیکھ کر پڑھے. وجہ یہ ہے کہ بندے کو پڑھنے کا بھی ثواب ملے گا, دیکھنے کا بھی ثواب ملے گا, یعنی قرآن کو دیکھنا بھی ثواب ہے. اسی طرح علماء نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی قرآن کو ہاتھ میں لے کر دیکھ کر پڑھ رہا ہے تو یہ اور زیادہ افضل ہے, اس لیے کہ اس میں دیکھنا بھی ہے, اس میں پڑھنا بھی ہے, اور اس میں قرآن پاک کو چھونا بھی ہے. تو ہمارے لیے قرآن ہر طرح سے باعث برکت ہے. اور یہ بات صرف ہمارے نزدیک نہیں بلکہ اس پر کئی دلائل موجود ہیں. امام بغوی رحمۃ اللہ تعالی مشہور محدث ہیں اور ان کی کتاب ہے شرح السنہ کے نام سے, جو حدیث کی مشہور کتاب ہے شرح السنہ, انہی کی کتاب مصابیح السنہ کے نام سے. تو امام بغوی رحمۃ اللہ تعالی شرح السنہ کے اندر نقل کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں مروی ہے کہ انہا کانت لا ترا بأسن ان یعوذ فی الماء ثم یعالج به المریض, یعنی کوئی شخص جو ہے وہ تعویذ جو ہے وہ پانی کے اندر ڈالے, جو قرآنی آیات سے لکھا ہوا ہے, اور اس کے ذریعے سے وہ مریض کا علاج کرے تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے, کوئی اس کے اندر کوئی برائی نہیں ہے, کوئی اس کے اندر حرج نہیں ہے. اسی طرح امام بغوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت کرتے ہیں کہ انہ امر ان یکتب لامرأة تعسر علیہا ولادتها آیتین من القرآن وکلمات ثم یغسل وتسقى, یعنی عورت جس کے لیے ولادت میں مشکل ہو رہی ہو اس کے لیے دو آیتیں قرآن کی لکھی جائیں کسی برتن وغیرہ کے اندر اور کچھ کلمات لکھے جائیں, پھر اس کے بعد اس کو دھویا جائے اور اس عورت کو اسے پلا دیا جائے, تو اس کے لیے آسانی ہو جائے گی. اب دیکھیں کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جن کے بارے میں علماء کا اتفاق ہے کہ وہ ترجمان القرآن ہیں, قرآن کے بہت بڑے مفسر ہیں, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے لیے قرآن کی تعویل کی تفسیر کی دعا کی تھی کہ اللہم علمہ التعویل, کہ اللہ اس کو قرآن کی تعویل سکھا, قرآن کی تفسیر سکھا. تو یہ قرآن کے اتنے بڑے مفسر, صحابی رسول, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے, اور دوسری طرف حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی, یہ قرآن پاک کو یعنی اگر کوئی لکھ رہا ہے اور اس کے ذریعے دھو کر اس کو پی رہا ہے تو اس کے اندر شفا کو بیان کر رہے ہیں. تو ہم اس بات کو تسلیم کریں کہ جو صحابہ کرام علیہم رضوان فرما رہے ہیں یا کوئی مطلق فتویٰ دے دے اس کی بات کو تسلیم کریں, یقیناً صحابہ کرام علیہم رضوان کا ہی عمل وہ ہے کہ جس کے اوپر ہم نے عمل کرنا ہے. تو اس سے معلوم ہوا یہ جو میں نے اقوال ذکر کیے فقہاء کرام کے اور صحابہ کے کہ قرآن پاک سے ہر طریقے سے برکت حاصل کی جا سکتی ہے جو جو شریعت مطہرہ کے دائرے کے اندر آئے گا. اب رہا تعویذ کے حوالے سے,
جی
تو دیکھیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث پاک تو موجود ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ من علق التمیمۃ فقد اشرک, یعنی جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا. لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر طرح کا تعویذ لٹکانا یہ ممنوع ہو؟ ہرگز ہرگز ایسا نہیں ہے. امام ابن ابی شیبہ, ابو بکر بن ابی شیبہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, جو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے استاد ہیں, ان کی کتاب مصنف ابن ابی شیبہ کے نام سے, یہ اس میں سیدنا عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا فزع احدکم من فی نومی, جب تم میں سے کوئی شخص اپنی نیند کے اندر ڈر جائے, فلیقل, اسے چاہیے کہ وہ یوں کہے کہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وسوء عقابہ ومن شر عبادہ ومن شر الشیاطین وما یحضرون, یعنی وہ یہ الفاظ کہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ طلب کرتا ہوں اس کے جو کلمات تامہ ہیں ان کے ذریعے سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عقاب سے، بندوں کے شر سے اور شیاطین کے شر سے کہ وہ میرے پاس آئیں، ان تمام سے میں پناہ طلب کرتا ہوں۔ اس کو نقل کرنے کے بعد لکھا کہ فکان عبد اللہ یعلمھا ولدھا من ادرک منھم، یعنی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا یہ انداز تھا کہ یہ الفاظ اپنی بالغ اولاد کو سکھاتے تھے کہ یہ کلمات سیکھ لو، اور فرماتے ہیں ومن لم یدرک کتبھا وعلقھا علیہ، یعنی جو نابالغ چھوٹے بچے ہوتے تھے وہ تعویذ لکھتے، ان کلمات کو لکھتے اور ان بچوں کی گردن کے اندر لٹکا دیا کرتے تھے۔ یہ کون ہے؟ عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی ہیں۔ اور اس حدیث مبارکہ کو امام ابو بکر ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی مصنف کے اندر نقل کیا، جو امام بخاری کے استاد ہیں۔ اسی طرح اس حدیث مبارکہ کو امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند کے اندر نقل کیا، جو امام بخاری کے استاد بھی ہیں اور کروڑوں حنبلیوں کے پیشوا بھی ہیں، وہ اپنی اس کتاب کے اندر اس کو نقل کرتے ہیں۔ اسی طرح صحاح ستہ کے مشہور مصنف امام ابو داود رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی سنن کے اندر اس کو نقل کرتے ہیں، اور یہ قاعدہ ہے کہ جب امام ابو داود رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب کے اندر کسی حدیث پاک کو نقل کر کے اس کے بارے میں کچھ نہ فرمائیں تو وہ حدیث ان کے نزدیک حسن ہوا کرتی ہے، یعنی ایک اچھے درجے کی وہ حدیث پاک ہوتی ہے۔ اسی طرح امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی جامع کے اندر اس حدیث پاک کو نقل کیا اور فرمایا کہ یہ حدیث پاک حسن غریب ہے۔ اسی طرح امام حاکم جو مشہور محدث ہیں، انہوں نے اپنی مستدرک کے اندر اس حدیث پاک کو نقل کر کے فرمایا کہ یہ صحیح الاسناد ہے، صحیح حدیث مبارکہ ہے۔ اسی طرح امام نسائی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب عمل الیوم واللیلہ کے اندر اس حدیث پاک کو نقل کیا ہے، یعنی کثیر محدثین نے اس حدیث پاک کو اپنی کتابوں کے اندر نقل کیا۔ تو اب آپ ارشاد فرمائیے کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کیا شرک کرنے والے تھے کہ جو انہوں نے تعویذ کو لٹکایا اپنے بچوں کے گلے کے اندر؟ ہرگز ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا کہ صحابی جو ہے وہ ایسا عمل کرے کہ جو شرک والا ہو اور اس پر وہ بات مخفی رہ جائے، پوشیدہ رہ جائے کہ جس کی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شرک سے دوری فرمائی ہو کہ یہ شرک ہے اس سے دور رہو اور وہ صحابی پر مخفی رہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ امام ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر پورا ایک چیپٹر باندھا ہے، ایک پورا چیپٹر بنایا ہے، باب باندھا ہے، جس کا نام ہے من رخص فی تاریخ التعاویذ، یعنی ان علماء کے اقوال، ان فقہا کے، ان تابعین کے اقوال کہ جنہوں نے اس بات کی رخصت دی کہ گلے کے اندر تعویذ لٹکائے جائے۔ اب اس میں انہوں نے سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ تابعی بزرگ ہیں کہ جن کے بارے میں محدثین کی ایک بڑی تعداد قائل ہے کہ تابعین میں سب سے افضل ہیں یہ۔ دو قول ہیں علماء کے، ایک قول یہ ہے کہ خیر التابعین حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جیسا کہ ایک مسلم شریف کے حدیث مبارکہ کے اندر ہے، اور دوسرا قول علماء کا سیدنا سعید بن مسیب کے بارے میں ہے کہ تابعین کی جماعت، یعنی وہ کہ جو صحابہ کرام علی مردوان کے شاگرد ہیں، صحابہ کرام علی مردوان کی زیارت کرنے والے ہیں، ان میں سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ترین ہستی ہیں۔ تو سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا کہ تعویذ کے بارے میں کیا حکم ہے، تو آپ نے فرمایا لا بأس بہ اذا کان فی عدیم، یعنی اگر وہ کسی چمڑے وغیرہ کے اندر ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، اس کو پہنا جا سکتا ہے۔ یہ سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ ہے۔ اسی طرح امام مجاہد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ جلیل القدر تابعی ہیں، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے شاگرد ہیں، اور تین مرتبہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے سامنے قرآن پاک پڑھا، اور فرماتے ہیں کہ ہر ہر آیت پر رک کر میں نے اس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اس کا معنی معلوم کیا کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کے بارے میں لکھا ہے مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر کہ کان مجاہد یکتب للناس التعویذ فیعلقہ علیہم، یعنی حضرت مجاہد رحمۃ اللہ تعالی یہ تعویذ لکھا کرتے تھے لوگوں کے لیے اور ان کے گلے کے اندر لٹکا دیا کرتے تھے، امام مجاہد یہ کام کیا کرتے تھے۔ اسی طرح امام جعفر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے والد کرامی یعنی امام محمد باقر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہ کان لا یرا بأسن ان یکتب القرآن فی عدیم ثم یعلقہ، یعنی اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ کسی چمڑے وغیرہ کے اندر قرآن پاک کو لکھا جائے اور اس کو گلے کے اندر لٹکا دیا جائے۔ یہ امام باقر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فتویٰ ہے۔ اسی طرح امام ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ بھی تابعی بزرگ ہیں، ان کے بارے میں اسی کتاب کے اندر نقل کیا ہے کہ انہ کان لا یرا بأسن بشیء من القرآن، یعنی امام ابن سیرین اس میں کوئی حرج نہیں جانتے تھے کہ قرآن پاک سے کوئی چیز لکھی جائے اور گلے کے اندر اس کا تعویذ بنا لیا جائے۔ یوں ہی حضرت عطا جو جلیل القدر تابعی ہیں، بہت بڑے تابعی بزرگ گزرے ہیں اور بڑے بڑے محدثین کے یہ شاگرد ہیں، ان کا فتویٰ بھی اس کے اندر موجود ہے کہ لا بأس ان تعلق القرآن، کہ اس میں کوئی حرج نہیں کہ قرآن کا کچھ حصہ لکھا جائے اور گلے کے اندر لٹکا لیا جائے، بلکہ یہ تو فرماتے ہیں کہ پورے کا قرآن قرآن بھی اگر کسی نے لٹکا لیا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت ایوب سختیانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ فرماتے ہیں کہ انہ رعا فی عدود عبید اللہ ابن عبد اللہ ابن عمر خائطن، یعنی انہوں نے حضرت عبید اللہ بن عبد اللہ بن عمر، یعنی عبداللہ بن عمر جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، ان کے بیٹے کے بازو کے اندر جو ہے وہ دھاگا یعنی تعویذ بندھا ہوا دیکھا۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے شرک کر رہے تھے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے شرک کر رہے تھے، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ شرک کر رہے ہوں۔ اس طرح کئی انہوں نے اس میں اقوال نقل کیے ہیں کہ جس میں جلیل القدر تابعین نے صحابہ کرام علیہم رضوان کے اقوال موجود ہیں کہ جن سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ گلے کے اندر تعویذ لٹکایا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، پہلی بات تو یہ کہ جیسے کہ آپ نے کہا کہ یہ پاکستان ہندوستان کی ایجاد ہے، یعنی جس نے بھی کہا پاک و ہند کی ایجاد ہے، تو یہ کون سے علماء ہیں، ان میں سے کون سا لاہور سے یا کراچی سے پشاور سے کوئٹہ سے آیا ہوا ہے؟ سارے کے سارے علماء جو ہے یہ عرب کے علماء ہیں اور تابعین اور صحابہ ہیں،
بڑے بڑے
بڑے بڑے صحابہ اور تابعین اس حوالے سے فتوی دے رہے ہیں، تو یہاں پر اس کی ایجاد کیسے ہو گئی؟ اور اسی طرح صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست پڑے ہوئے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یہ براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کرنے والے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کرنے والی، کہ یہ سارے کے سارے اس سے ان کو معلوم ہی نہیں تھا کہ تعویذ لٹکانے کی وجہ سے جو شرک ہو جاتا ہے۔ تو اب مانا یہ ہے کہ اصل میں جب اس طرح کی بات آ جائے نا، جب دو طرف سے کسی ہمیں معلوم ہو کہ بھائی ایک طرف یہ ہے دوسری طرف یہ ہے، تو پھر ہمیں معلوم کرنا چاہیے کہ مطلب کیا ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ آپ ایک طرف کو لیں اور دوسری طرف کو چھوڑ دیں، یہ تو یہودیوں کا طریقہ کار ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ان کے بارے میں کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ نؤمن ببعض ونکفر ببعض، کہ بعض پر ایمان لے کر آتے ہیں بعض پر کفر کرتے ہیں، یعنی کچھ جو اپنی من پسند کا ہے اس کو لے لیا اور جو سمجھ نہیں آیا اس کو چھوڑ لیا۔ یہ مسلمانوں کا طریقہ کار نہیں، مسلمان تمام کی تمام چیزوں پر ایمان لے کر آتا ہے۔ اب ہونا یہ چاہیے کہ ہم اس کا معنی معلوم کریں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا اس کا مطلب کیا ہے۔ تو آئیے علماء سے پوچھ لیتے ہیں، اور ان علماء سے پوچھتے ہیں جو آج کے دور کے نہیں بلکہ سینکڑوں سال پہلے گزر چکے ہیں۔ امام خطابی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کا جو بخاری شریف کی سب سے پہلی انہوں نے شرح لکھی ہے، یعنی اتنے پرانے ہیں، ان کا سن وفات جو ہے وہ تقریباً 360 کے قریب قریب بنتا ہے۔ انہوں نے امام بیہقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے السنن الکبریٰ کے اندر، امام بغوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مصابیح السنہ کے اندر، امام ذہبی نے الطب النبوی کے اندر، اسی طرح امام ملا علی قاضی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مرقات المفاتیح کے اندر، امام طاہر پٹنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مجمع بحاری الانوار کے اندر، اور کئی کتابوں کے اندر ان احادیث طیبہ کے معنی بیان کیے ہیں کہ اس حدیث کا مطلب کیا ہے۔ میں آپ کو فقط امام بیہقی کی ایک عبارت سناتا ہوں۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مشہور محدث ہیں، اور ان کی کتاب سنن کبریٰ، یہ اہل علم جانتے ہیں کہ کتنی مشہور کتاب ہے۔ اس کتاب کے اندر امام بیہقی امام ابو عبید کے حوالے سے لکھتے ہیں، وقد یحتمل ان یکون ذالک وما اشبہہ من النہی والکراہیت فی من تعلقہ وہو یری تمام العافیت وزوال العلت منہا علی ما کان اہل الجاہلیت یصنعون فاما من تعلقہ متبرکا بذکر اللہ تعالی فیہا وہو یعلم ان لا کاشف الا اللہ ولا دافع عنہ سواہ فلا بأس بها ان شاء اللہ تعالی۔ یعنی ابو عبید یہ کہتے ہیں کہ یہ جو احادیث طیبہ کے اندر منع کیا گیا ہے یا مکروہ قرار دیا گیا ہے تعویذ لٹکانے کو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص جس طرح اہل جاہلیت کا عقیدہ تھا کہ تعویذ ہی شفا دینے والا ہے، تعویذ ہی سے مکمل شفا حاصل ہوتی ہے، تعویذ ہی کی وجہ سے ساری کی ساری بیماریاں دور ہوتی ہیں، یعنی وہ تعویذ کو مؤثر حقیقی سمجھ رہا ہوتا ہے، اس بنیاد پر اس سے منع کیا گیا۔ امام بیہقی فرماتے ہیں کہ جاہلیت والے اہل جاہلیت جس طرح کرتے تھے اس انداز میں۔ بہرحال اگر کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے ساتھ برکت حاصل کرتے ہوئے اس کو لٹکاتا ہے اور اس کا عقیدہ یہ ہے کہ مصیبت کو دور کرنے والا، پریشانی کو دور کرنے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اب کسی بھی مسلمان سے آپ پوچھ لیں کہ وہ کیا تعویذ کو مؤثر حقیقی سمجھتا ہے؟ ہرگز ہرگز وہ مؤثر حقیقی نہیں سمجھتا، وہ جانتا ہے کہ شفا دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، یہ تعویذ ایک سبب بنتا ہے۔ جیسا کہ عام دوسری دوائیاں ہیں ظاہر ہے کہ اگر کوئی یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ جو پین کلر گولی ہے وہ شفا دینے والی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ شفا نہیں دیتا, یہ کھاؤں گا تو شفا ملے گی, تو کافر ہو جائے گا, مشرک ہو جائے گا. یعنی وہ گولی کو, انجیکشن کو, آپریشن کو اگر سمجھے گا کہ اسی کے ذریعے شفا حاصل ہوگی, اللہ تبارک و تعالیٰ کا نعوذ باللہ اس میں کوئی دخل نہیں, تو یہ چیز تو کفر بن جائے گی. تو اسی طرح تعویذ کے حوالے سے یہ حکم ہے کہ اگر کوئی شخص اس کے بارے میں مکمل یہی اعتقاد رکھتا ہے کہ شفا دینے والی ذات اللہ کی نہیں, مصیبت دور کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی نہیں, بلکہ یہ تعویذ ہے, تو پھر اس صورت میں یہ واقعی کفر ہو جائے گا. لیکن اگر وہ یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ مصیبت پریشانی دور اللہ تبارک و تعالیٰ کرے گا, عافیت اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا, یہ صرف ایک واسطہ وسیلہ بن رہا ہے, تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں. اور یہ بات امام بیہقی رحمۃ اللہ تعالیٰ جو پانچویں صدی ہجری کے بزرگ گزرے ہیں وہ بھی بیان فرما رہے ہیں, امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالیٰ جو آٹھویں صدی ہجری کے بزرگ ہیں وہ بھی بیان فرما رہے ہیں, امام ملا علی قاری رحمۃ اللہ جو دسویں صدی ہجری کے بزرگ ہیں وہ بھی اس بات کو بیان فرما رہے ہیں, طاہر پٹنی گجرات کی رحمت اللہ تعالی جو اسی صدی کے بزرگ گزرے ہیں یعنی گیارہویں صدی ہجری کے اندر وہ بھی اس بات کو بیان فرما رہے ہیں, امام محی السنہ بغوی رحمت اللہ تعالی یہ بھی اس بات کو بیان فرما رہے ہیں, بلکہ امام بغوی رحمت اللہ تعالی نے تو شرح السنہ کے اندر یہاں تک لکھا کہ تعویذ کو کوئی اگر اس لیے لٹکاتا ہے کہ اس کے ذریعے سے تقدیر کو رد کر دے گا, تقدیر کے رد کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو یہ تعویذ منع ہے, یعنی اس کے ذہن کے اندر یہ ہے کہ تقدیر اس سے دور ہو جائے گی, اللہ تعالیٰ نے جو لکھا وہ اس سے ہٹ جائے گا تو یہ ممنوع ہوگا, تو ورنہ اگر ایسا نہیں ہے تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے. تو ہونا یہ چاہیے کہ آپ جب عقیدہ بیان کریں, نظریہ بیان کریں, تو تمام کی تمام چیزوں کو دیکھیں. اگر آپ مطلق اس بات کو بیان کر دیں گے تو پھر آپ کا دیکھیں فتویٰ کہاں پر جا رہا ہے. آپ کا یہ فتویٰ ایک حدیث صحیح جو ثابت ہے حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے, ان پر بھی جا کے لگے گا, آپ کا یہ فتویٰ امام مجاہد پر بھی جا کے لگے گا, آپ کا یہ فتویٰ امام باقر رحمۃ اللہ تعالی پہ جا کے لگے گا, آپ کا یہ فتویٰ امام ابن سیرین پہ لگے گا, آپ کا یہ فتویٰ سعید بن مسیب پر جا کے لگے گا, آپ کا یہ فتویٰ حضرت عطا پہ جا کے لگے گا, آپ کا یہ فتویٰ حضرت عبیداللہ بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی ذات پہ جا کے لگے گا. یعنی اتنے بڑے بڑے فقہا, اتنے بڑے بڑے محدثین, یہ تو میں نے محدثین کے اقوال ذکر کیے. اگر آپ فقہ کرام کی کتابوں کے اوپر آئیں تو رد المختار ہو یا تحتاوی ہو, ہماری فقہ حنفی کے اندر تو اس کی اجازتیں موجود ہیں,
ٹھیک ہے,
کہ پوری پوری کتابوں کے اندر اس کی ابحاث موجود ہیں, تو ان تمام کے اوپر آپ کا فتویٰ جا کے لگے گا اور یہ سارے کے سارے مشرک قرار پائیں گے. تو ہونا یہ چاہیے کہ آپ دونوں طرح کی باتوں کو دیکھیں. تو وہاں پر جو تعویذات لٹکائے جاتے تھے جس سے منع کیا گیا, وہ شرک و کفر والے الفاظ ہوا کرتے تھے. اس لیے علماء نے فرمایا کہ اگر نعوذ باللہ اس کے اندر شرک و کفر والے الفاظ ہیں تو ہم بھی اس کو کفر کہتے ہیں, کہ یہ چیز جائز ہی نہیں ہے کہ شرک و کفر والے کلمات جو ہے وہ بندہ اپنے گلے کے اندر لٹکائے. اگر اس کو معلوم ہے کہ اس کے اندر شرک و کفر والے الفاظ موجود ہیں اور پھر اس پہ راضی ہو کر کوئی لٹکا لیتا ہے تو پھر یہ کفر کی صورت بن جائے گی. اور اگر شرک و کفر والے الفاظ نہیں لیکن حرام الفاظ ہیں تو بھی اس کی اجازت نہیں ہے, مجہول الفاظ ہیں تو بھی اس کی اجازت نہیں ہے. صرف وہ کہ قرآنی آیات, بزرگوں سے ثابت جو تعویذات ہیں جو صحیح ہیں, ان کو لٹکانے کی شریعت مطہرہ اجازت دیتی ہے, اور یہی تعویذ جو ہے وہ اہل سنت استعمال کرتے ہیں. باقی اس کے علاوہ شرک و کفر والے کلمات تو تصور ہی نہیں ہے کہ کوئی سنی جو ہے اس کو اپنے گلے کے اندر لٹکائے. قرآن کی آیات سے ماخوذ کچھ باتیں ہوتی ہیں, اسی کو جو ہے وہ لکھ کر لٹکا لیا جاتا ہے, یا ان کے آداد ہوتے ہیں جس کو لکھ کر جو ہے وہ لٹکا لیا جاتا ہے, اور اس کے ذریعے شفا حاصل ہوتی ہے, اور شفا دینے والی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے, یہ صرف واسطہ اور وسیلہ بنتے ہیں.
ماشاءاللہ عزوجل, مفتی صاحب نے بڑی تفصیل سے الحمدللہ عزوجل تعویذ کے جائز ہونے کے حوالے سے ارشاد فرمایا. جو غلط فہمیاں ہیں, جو غلط عقائد بیان کیے جاتے ہیں, اس کا بھی آپ نے رد فرمایا. تو یہ ہے دعوت اسلامی کے سلسلوں کی برکت ہے کہ الحمدللہ عزوجل جو اصل بات ہے وہ ناظرین تک پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے. آئیے آپ کی کالز کو ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں.
یہ بچوں کی جو سال کے مناتے ہیں یہ جائز ہے یا نہیں, ناجائز ہے؟
انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. جی اگلی کال.
میرا سوال مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ ہے کہ ربیع النور شریف کا روزہ رکھا جاتا ہے کہ نہیں, اور یہ بھی ارشاد فرما دے کہ وہ کون سے پانچ دن ہے جس میں روزہ رکھنا ناجائز ہے.
انشاءاللہ سالگرہ جو بچوں وغیرہ کی بھی منائی جاتی ہے, کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟
سالگرہ دیکھیں, خود سالگرہ میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, کہ سالگرہ منانا یعنی جس دن ولادت ہوئی ہے اس دن جو ہے وہ کوئی خوشی منا رہا ہے, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر پیر کو روزہ رکھتے تھے, اور یہی ارشاد فرمایا جب پوچھا گیا تو ایک وجہ یہ بیان کی کہ فیہ ولدت, اس دن میں پیدا ہوا تو میں روزہ رکھتا ہوں. تو سالگرہ اگر شریعت مطہرہ کے دائرے کے اندر منائی جاتی ہے اس میں کوئی غلط کام نہیں کیا جاتا, مثلا میوزک نہیں ہے اس کے اندر, اسی طرح عورتوں مردوں کا اختلاط نہیں ہے, کوئی تالیاں وغیرہ نہیں بجائی جا رہی, کوئی غلط کام نہیں کیا جا رہا, بس جمع ہوئے, کیک اگر کاٹنا ہے تو کاٹ لیا, ورنہ کھانا وغیرہ کھا لیا, دعا کر لی, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, خوشی منائی جا سکتی ہے اس کے اندر.
ٹھیک ہے. اچھا, اسی طرح اس مبارک مہینے میں روزہ رکھنے کے حوالے سے کیا فرمائیں گے, اور وہ پانچ روزے کون سے ہیں جو منع ہیں؟
دیکھیں, روزہ اس مہینے کی کوئی الگ سے خصوصیت یا فضیلت آئی ہو وہ تو نہیں منقول کہیں پر پڑی نہیں ہے کہ ربیع الاول کے مہینے کے اندر کوئی روزہ رکھیں گے تو الگ سے کوئی ثواب ہو. ویسے روزہ رکھنے کا ثواب ہے, پیر کو روزہ رکھنا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے, اسی طرح جمعرات کو بھی روزہ رکھنا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معمول تھا. تو اگر ان ایام میں روزے کی نیت کرتے ہیں, سنت کی نیت کرتے ہیں, تو انشاءاللہ اس کا ثواب ملے گا. اور 12 تاریخ کو بھی جو ہے وہ عاشقان رسول روزہ رکھتے ہیں تو رکھنا چاہیے, بالکل نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی کے اندر, تو اس میں روزہ رکھا جا سکتا ہے. البتہ کوئی الگ سے اس کی فضیلت ہو تو وہ کہیں کسی کتاب کے اندر پڑی نہیں ہے. باقی رہا وہ 5 ایام کے جس میں روزہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے, تو وہ ایک تو عید الفطر کا روزہ ہے,
ٹھیک ہے,
یعنی جو رمضان کے بعد پہلی شوال ہوتی ہے جس کو عید الفطر کہا جاتا ہے, اس دن روزہ نہیں رکھ سکتے, یہ مکروہ تحریمی ہے, ناجائز ہے. اور اسی طرح بقرعید کے 4 روزے, یعنی 10 تاریخ سے لے کے 13 تاریخ تک, 10, 11, 12, 13, یہ 4 دن کے جو روزے ہیں یہ مکروہ تحریمی ہیں, ان کو رکھنا ناجائز ہے, یہ رکھیں گے تو گناہگار ہوں گے, ان کے رکھنے کی اجازت نہیں ہے.
اچھا, جیسے بھی آپ نے جو جواب ارشاد فرمایا 5 روزوں کے حوالے سے, تو اس میں دونوں عیدوں کا آپ نے تذکرہ کیا. اب یہ جو 12 تاریخ ہے یہ ہم سب کے لیے عید ہے, عید میلاد النبی اس کو ہم کہتے ہیں. استاد, آپ نے یہ بھی فرمایا کہ روزہ رکھیں اس دن, خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ بھی ہے, تو عید اور روزہ اصل میں یہاں شیطان وسوسہ پیدا کرتا ہے, کیا فرمایا؟
ہاں دیکھیں, مسئلہ یہ ہے کہ عید جو ہے وہ عربی کے اندر ہر لوٹنے والی خوشی کو بولتے ہیں,
ٹھیک ہے,
یعنی بار بار آنے والی خوشی کو عید کہا جاتا ہے. جیسے قرآن پاک میں سیدنا عیسیٰ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولینا و آخرینا, یعنی ہم پر مائدہ اتار آسمان سے, دسترخوان اتار, تاکہ یہ ہمارے اب پہلوں کے لیے اور اگلوں کے لیے عید ہو جائے,
ٹھیک ہے,
یعنی وہ دن لوٹ لوٹ کر خوشی والا ہمارے لیے ہو جائے کہ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہمارے پر نازل ہوئی. تو ایک عید تو عید شرعی ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے سے منع فرمایا, تو وہ اس اعتبار سے عید ہے. باقی جو دیگر عید ہیں وہ خوشی کے ایام کے اعتبار سے عید ہیں. اب ہر جمعہ جو ہے وہ ہمارے لیے عید کا دن ہے, تو اگر کوئی جمعرات یا ہفتے کا روزہ رکھتا ہے تو بلا کراہیت, بغیر کسی کراہیت کے, وہ جمعے کا روزہ رکھ سکتا ہے, اس کی حدیث پاک کے اندر اجازت دی ہے. حالانکہ جمعے کو مسلمانوں کی عید کا دن قرار دیا گیا ہے, حدیث پاک کے اندر موجود ہے کہ جمعہ مسلمانوں کی عید کا دن ہے, تو اس دن روزہ رکھنے کی شریعت مطہرہ اجازت دیتی ہے. خوشی کا کوئی بھی دن آتا ہے تو اس کو عربی زبان میں عید کا دن کہا جاتا ہے, اور وہاں پہ روزہ رکھنے کی ممانعت نہیں ہوتی. ممانعت فقط جس کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع فرما دیا, انہی دنوں میں روزہ رکھنے کی ممانعت ہوگی, ہر خوشی کے دن میں روزہ رکھنے کی ممانعت یہ نہیں ہے.
ٹھیک, اس حوالے سے بھی جواب مل گیا. مزید کالز.
اس شہر کا مطلب بتا دیجیے, تیبا سے مرا جاتی ہے, سینوں میں چھپائی جاتی ہے, توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے, اس کے بارے میں وضاحت فرما دیجیے گا.
جی انشاءاللہ. جی اگلی کال.
محمد شعیب, یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو انگوٹھا چومنا کیسا ہے, یہ میرا سوال ہے.
تیبا سے منگائی جاتی ہے, سینوں میں چھپائی جاتی ہے, توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی.
دیکھیے, شاعر کا مفہوم تو بالکل واضح ہے کہ جو توحید ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کو واحد ماننا, یہ جو اصل حاصل ہوتی ہے وہ بزرگوں کے در سے ہی حاصل ہوتی ہے, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے در سے ہی حاصل ہوتی ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو واحد ماننا جو ہم نے سیکھا ہے, ہمیں کیسے پتا چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ معبود برحق ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ واحد ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے در سے ہمیں معلوم ہوا. آپ نے آ کے اس بات کی دعوت دی کہ قولوا لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے در سے, آپ کی ذات کے ذریعے سے ہمیں توحید حاصل ہوئی, اللہ تبارک و تعالیٰ کا واحد ہونا معلوم ہوا. اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے در سے جو صحابہ کرام علی مردوان, تابعین, بزرگان دین رحمہم اللہ اجمعین, یہ تمام کے تمام جو فیض حاصل کرتے رہے وہ آگے پہنچاتے رہے. تو یہ جو توحید کی میں جو ہے نظروں سے پلائی جاتی ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بزرگان دین رحمہم اللہ اجمعین جو ہے وہ بے عملوں کو عمل کی طرف اپنی نظروں کے ساتھ لے آتے ہیں، اور جو دین اسلام سے دور ہوتے ہیں، غیر مسلم ہوتے ہیں، اپنی نظروں کے ذریعے ان کو مسلمان کر دیتے ہیں. اس کو کہا کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. تو اس کا مطلب یہ کہ وہ غیر مسلموں کی طرف نظر کریں تو ان کی تقدیر بدل کر ان کو مسلمان کر دیں، اور اگر فاسق و فاجروں کی طرف نظر کریں تو پھر ان کو جو ہے وہ باعمل بنا دیں، نیک بنا دیں. نیکوں کی طرف نظر کریں تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی بنا دیں. یہ اس کا مطلب بنتا ہے.
سبحان اللہ. اسی طرح یہ ارشاد فرمائے کہ محمد کا نام جب ہم چومتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تو انگوٹھے چومتے ہیں،
جی
اس کی کیا اصل ہے؟
بالکل اس کی اصل بھی موجود ہے. پہلی بات تو یہ کہ اس پر حدیث پاک موجود ہے. امام شمس الدین صحابی رحمۃ اللہ تعالی نے المقاصد الحسنہ کے اندر دہلمی کے حوالے سے یہ حدیث پاک نقل کی ہے کہ جس میں اس بارے میں ارشاد فرمایا کہ جو انگوٹھے چومتا ہے نام محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سن کر تو اس کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت حلال ہو جاتی ہے. یہ ریلمی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، اور اس حدیث پاک کو کئی محدثین نے اپنی کتابوں کے اندر نقل کیا ہے. پہلی بات تو یہ کہ اس پر حدیث پاک موجود ہے، اور یہ امام شمس الدین صحابی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے المقاصد الحسنہ کے اندر نقل کی ہے. دوسری بات یہ کہ اگر بالفرض اس پر کوئی حدیث پاک موجود نہ بھی ہو،
ٹھیک،
تو یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس میں اصلاً کوئی حرج نہیں ہے.
ٹھیک ہے،
کوئی بھی کسی کے نام پر انگوٹھے چوم رہا ہے یا ہاتھ چوم رہا ہے تو اس میں شریعت کیوں منع کرے گی؟ یہ تو محبت کا اظہار ہے نا. یعنی میں آپ کا نام آئے تو آپ کے نام آنے پر جو ہے وہ انگوٹھے چوم لوں تو آپ کو کتنی خوشی حاصل ہوگی؟ ٹھیک ہے. اسی طرح امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سامنے سیدنا ابراہیم بن تہمان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا تذکرہ ہوا تو امام احمد بن حنبل ٹیک لگا کے بیٹھے بیٹھے سیدھے ہو گئے. کہا کہ اتنے بڑی شخصیت کا نام آیا ہے تو یہ ٹیک لگا کے بیٹھنے یہاں پر مناسب نہیں ہے.
اللہ حافظ.
کس حدیث پاک کے اندر یہ موجود ہے؟ کسی حدیث پاک میں ایسا موجود نہیں ہے کہ کسی کا نام آئے تو پھر آپ سیدھے ہو کے بیٹھ جائیں. لیکن امام احمد بن حنبل نے ادب و احترام کیا. تو اسی طرح یہ جو انگوٹھے چومے جا رہے ہیں اس میں ادب و احترام ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام کا. شریعت متحرک کی کسی اصول سے نہیں ٹکراتا. امام صحابی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مقاصد حسنہ کے اندر کئی بزرگوں کے واقعات نقل کیے ہیں کہ انہوں نے اس بات کو بیان کیا کہ ان کی آنکھیں دکھیں، کسی کی آنکھ کے اندر کنکر چلا گیا، نکل نہیں رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام آیا، انہوں نے انگوٹھے آنکھوں سے لگائے، چوم کر ان کی آنکھوں کا درد دور ہو گیا، کنکر باہر آ گئے.
اللہ.
اور بعضوں نے اقوال نقل کیے کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام مبارک سن کر انگوٹھوں کو چوم لیتا ہے تو اس کی آنکھیں کبھی نہیں دکھیں.
سبحان.
تو اس میں کوئی حرج ہے ہی نہیں اصلا کہ اس کے اوپر کلام کیا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام مبارک پر انگوٹھے چومنا یہ جائز ہے یا نہیں.
جی مزید کالز.
محمد یونس فتح جنگ. میرا سوال ہے، جو لوگ کو حلال چیز ہوتی ہے اس کو حرام کہتے ہیں، وہ خود پکائیں تو ٹھیک ہے، دوسرے پکائیں تو اس حرام کو بولتے ہیں.
حلال چیز یعنی کچھ خود پکائیں تو حلال ہے، دوسرے پکائیں تو حرام ہے، اس طرح غالب فرمائیں.
یہ تو پھر وہی بتائیں گے جن سے سوال ہے جو اس طرح کہتے ہیں کہ خود پکائیں دوسرے پکائیں تو حرام، خود پکائیں تو حلال. ظاہر ہے کہ اصول تو غلط ہے کہ دوسرا کرے تو فتویٰ، ہم کریں تو تقویٰ. یہ ٹھیک نہیں ہے. اصول سب کے لیے ایک ہی ہوتا ہے، نظریہ اور عقیدے کی بات ہوتی ہے کہ کس نظریے سے وہ بندہ کیا کام کر رہا ہے.
اچھا، ماہ میلاد چل رہا ہے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشیاں منا رہے ہیں، اور موضوع بھی ہمارا یہی ہے، تو مزید کیا ارشاد فرمائیں گے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان کے حوالے سے، میلاد منانے کے حوالے سے، اپنے گھروں کو سجانے کے حوالے سے کیا فرمائیں؟
دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشیاں منانا یہ ہر مومن کا ایک ایسا جذبہ ہے، دینی جذبہ، کہ وہ ہر ایک خوشی کے ساتھ اس کو مناتا ہے. حتیٰ کہ اب تو یہ ہونے لگا کہ گھر گھر کے اندر یہ خوشیاں منائی جا رہی ہیں اور گھروں کو سجایا جا رہا ہے. یہ ایک ایسی چیز ہے کہ انکار کے باوجود بندے کو اسی کی طرف رجوع کرنا پڑے گا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو محبت ہے اور اس پر میلاد کا منانا ہے، جشن کا منانا ہے، یہ ایک فطری چیز ہے، طبعی چیز ہے. جیسے ہمیں وطن کی آزادی کی خوشی ہوتی ہے تو ہر مقام پر، چاہے وہ عرب شریف ہو کوئی اور مقام ہو، عید الوطنی منائی جاتی ہے وہاں پر. یعنی ہر سال اس کو عید کا نام دے کے عید وطنی مناتے ہیں اس کے اوپر. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشیاں منانا یہ شریعت مطہرہ کا عین تقاضا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ جو تجھ پر تیرے رب کی نعمت ہے اس کا چرچا کر. اور واضح الفاظ ہی موجود ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نعمت کبریٰ ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نعمت کبریٰ ہیں، تو اس نعمت کا چرچا تو بدرجہ اولا کرنا چاہیے. بارہویں میں چونکہ خاص آپ کی ولادت کا دن ہے اس لیے اس میں چرچا اور زیادہ کیا جاتا ہے. البتہ نبی دیکھیے کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن و جمال، آپ کا عز و جلال، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شفقت و رحمت، ان تمام کا تذکرہ کیا جائے تو ان تمام کے تذکرے کا بنیادی مقصد علماء نے یہ بیان کیا کہ اس سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دل میں عظمت پیدا ہوتی ہے، تعظیم پیدا ہوتی ہے کہ جب ہم سنتے ہیں کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایسے گورے گورے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھیں مبارکہ اتنی پیاری تھیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اتنا پیارا جسم رکھتے تھے، اتنے پیارے انداز میں چلا کرتے تھے، خوبصورت آواز نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سماعت ایسی تھی، یہ تمام باتیں ہم سنتے ہیں تو دل میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن و جمال کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد ہم سنتے ہیں کہ صرف حسن و جمال نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا عز و جلال بھی عطا فرمایا، بڑا مقام و مرتبہ عطا فرمایا کہ مخلوق میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کسی کا مقام و مرتبہ سب سے بڑھ کر ہے، تو حسن و جمال بھی ہے، عز و جلال بھی ہے۔ پھر اس کے بعد ان تمام کے بعد جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اتنی بڑی ہستی کائنات میں، ان سے بڑی کوئی ہستی نہیں، اللہ نے ان سے بڑھ کر کسی کو بنایا ہی نہیں، پھر اس کے بعد جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اتنی بڑی ہستی ہم سے محبت کرتی ہے،
سبحان اللہ،
ہماری خاطر روتی ہے، راتوں کو کھڑے ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمارے لیے التجائے کرتی ہے،
سبحان اللہ،
ساری ساری رات امت کے لیے روتے ہوئے گزر جاتی ہے،
سبحان اللہ،
تو یہ کیسی بات ہے کہ بندہ جو ہے وہ اگر غور و فکر کرے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کے اندر بس وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہی کرتا رہے کہ مجھے ہر وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر گما کے رکھ، کہ اتنی بڑی ہستی مجھ سے اتنی محبت کرتی ہے، آج سے 1400 سال پہلے جب میں پیدا بھی نہیں ہوا، میرے آبا و اجداد بھی پیدا نہیں ہوئے تھے، اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے میرے رب عز و جل کی بارگاہ میں دعا کر رہے تھے، اتنے شفیق ہیں، اتنے رحیم ہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو یہ چیزیں بندے کے دل کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو بڑھاتی ہیں، اور محبت کا بنیادی تقاضا یہ ہے کہ جس سے محبت کی جائے اس کی پیروی کی جائے، اس کی اتباع کی جائے، اس کے طریقے کار پہ چلا جائے۔ تو جشن ولادت منانے کا ایک بہترین سبق، ایک بڑا سبق یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کار پہ چلیں، آپ کی سنتوں کو اپنائیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل پہ رہوں، اور اس کے لیے بہترین طریقے کار دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جانا ہے۔
مدنی چل کے ناظرین سلسلہ آپ نے دیکھا، یقیناً بے شمار علم دین کا خزانہ ہمیں حاصل ہوا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا آج کا سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جو سنا ہے جو سیکھا ہے اس پر اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔